ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: ما يفعل الله بعذابكم لئن شكرتم وآمنتم. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی تین مختلف جگہوں سے میں نے تلاوت کی ہے. پہلی آیت جو تلاوت کی ہے تو اس میں جو بنیادی بات بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالی، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالی تم سے محبت کریں، تو اس کی ایک ہی صورت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لوگ میری کہ لوگ اتباع کریں نبی کی. یعنی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا کہ تم میری اتباع کرو. اور دوسری آیت جس کی تلاوت کی گئی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور اللہ پر ایمان لاؤ. تو بلا شک و شبہ اللہ تعالی کو کوئی تسکین نہیں ملتی اس سے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت تو ایسی وسیع ہے. اللہ تعالی کے قانون، اللہ تعالی نے جو دین ہمیں دے کر بھیجا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجا ہے ہمارے لیے، اس میں جو کچھ سہولتیں ہیں اس میں تو قدم قدم پر اپنے بندوں سے ایسی محبت اور رحمت کا معاملہ کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے بندوں سے تکلیف دور ہو جائے. بھائی کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ آگ میں نہ جلے تو یہ محبت کا معاملہ ہے یا ظلم کا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے دوزخ میں نہ جائیں، اسی لیے تو نبیوں کو بھیجا. یہ بھی تو محبت کا تعلق ہے اللہ رب العزت کا بندوں سے کہ نبیوں کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ ان کو روکو کہ ایسے کام نہ کریں کہ جس کے کرنے سے دوزخ میں جانا پڑ جائے. تو کتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، لیکن اگر بندہ ہی نہ سمجھے، بنائے اللہ تعالیٰ بندہ رو بن جائے گندا، تو پھر گندے کے لیے تو جب تک اس کو نہلایا نہ جائے، جب تک اس کو صاف ستھرا نہ کیا جائے، وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو پیار کرے. اب دنیا میں تو یہ ہے کہ پانی سے نہا لو، لیکن چونکہ وہ تو ظاہری گندگی ہوتی ہے نا، اس لیے ظاہری پانی سے پاک بھی ہو جاتی. لیکن اگر گندگی بات نہیں ہو، روحانی ہو، تو اس کا طریقہ بھی پھر وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ متعین کریں گے کیسے پاک ہو گئی. پھر پانی سے پاک نہیں ہوگا، اندر کی نجاست کو پھر اللہ تعالیٰ دھوئیں گے. اب وہ چاہے دوزخ کے ذریعے سے دھوئیں، سزا بھگتنی پڑے. تو اس لیے ہمیں تو بندہ بن کر رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا فرما بردار. اگلی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں آپ سے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤں، ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یہ بات ذکر کر دوں. ایک بات کا لحاظ رکھا کریں جب آپ آگے آتے ہیں بیٹھنے کے لیے، کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہماری وجہ سے نمازی کی نماز میں خلل واقع نہ ہو. مثلا آپ آ رہے ہیں دین کے کام کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اصلاح کے لیے، اور نمازی نماز پڑھ رہا اس کے آگے سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ایک طرف تو ہم میں ایسا جذبہ ہے کہ ہم دین سیکھنے آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہی آدمی اس کے دل میں آتا ہے کہ عجیب دین سیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس کی پابندی بھی نہیں کرتے کہ نمازی کے آگے سے گزر رہے ہیں. تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب آپ آگے آ کر بیٹھنا چاہیں تو اگر جگہ بے شک چاہے پیچھے ملے کوئی بات نہیں، لیکن کسی نمازی کے آگے سے مت گزری. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑے نہیں. دین کے ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے 10 حکموں کو نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ اس طریقے پر عمل کریں کہ ان 10 پر عمل ہو جائے، کوئی بھی نہ ٹوٹے. تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. عام طور پر اتوار کے دن بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ آگے بھاگتے ہیں، جو ان کی نمازیں رہی ہوئی ہوتی ہیں تو ان نمازیوں کے آگے سے گزر کر. اور ایک تو یہ ہے کہ اگر 2 صفحے چھوڑ کر گزر جائے تب تو کوئی حرج نہیں، مطلب بڑی مسجد ہے تو جس صف میں نماز پڑھ رہا ہے اس صف کو چھوڑ کے آگے کی مزید 2 صفحے چھوڑ دیجئے تو گزر جائیں تو کوئی حرج نہیں. شہری مسئلہ یہ ہے کہ پھر گزرا جا سکتا ہے، لیکن بالکل آگے سے گزرنا یہ درست نہیں. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ دین کے تمام تقاضوں پر ہم عمل کریں. تو اس پہلی آیت میں جو اصل چیز ہے وہ ہے فتبعونی، میری اتباع کرو. اب اتباع کس کا نام ہے؟ اپنے تقاضوں کو توڑ کر، اپنی خواہشوں کو توڑ کر، اپنے دل کی بری خواہشوں کو توڑ کر اللہ اور رسول کے حکموں کو بجا لانا، یہ ہے اتباع. اور پورا کا پورا دین اتباعی میں منحصر ہے. اگر ہم اتباع نہیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بتائیے پھر کس کی اتباع کریں گے؟ ہم پٹا تو ڈالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اپنے گلے میں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کتوں کے گلے میں پٹا ڈال دیتے ہیں کہ وہ جو گھریلو کتے ہوں، تو پلے میں کتے ہوں کسی کے، تو ذرا پٹا ڈال کے رکھیں اس کو تاکہ لوگ دور سے سمجھ لیں کہ بھئی یہ عام کتا نہیں ہے. ورنہ بلدیا والے بعض اوقات جب کتا مار مہم چلاتے ہیں تو اس کو مار دیتے ہیں جو پلا ہوا کتا بھی ہو، لیکن اگر گلے میں توک ڈلا ہوا ہو، پٹا ڈلا ہوا ہو، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کسی کا ہے، اس کو اگر مارو گے تو اس کا مالک آ جائے گا لڑنے کے لیے. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو ہم بھی اپنے گلے میں ایسا توک ڈال لیں کہ ہم سے اگر کوئی الجھے تو ہمارا مالک آ جائے کہ یہ تو ہمارا ہے، اس کے گلے میں تم توک نہیں دیکھ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توک ڈلا ہوا ہے، آپ کی فرما بردار بندہ ہے. تو اگر کوئی ہم سے لڑے تو ہمارا مالک اس سے لڑنے کے لیے آ جائے، یہ توک ہمارے گلے میں. تو ہم ڈالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توک، لیکن چونکہ اگر ڈال لیں گے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ پھر مالک لڑے گا اس سے جو ہم سے لڑے گا. تو ہم دعویٰ کرتے ہیں توقع غلامی کا ہے نہیں، ہمارا صرف دعویٰ ہے. ہم دراصل دین کے تقاضوں پہ عمل نہیں کرتے، ہم تو اپنی خواہشوں پہ عمل کرتے ہیں. ہمارا شوق یہ ہوتا ہے کہ صاحب اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے جی، ولادت کا زمانہ ہے، لہذا خوب لائٹیں چراغاں کرو، یہ ہمارا شوق ہے. لیکن کیا آیا دین کا بھی یہ حکم ہے؟ بتائیے، دین کا حکم تو نہیں. ہاں شوق ضرور ہے ہمارا، تو شوق پر بھی ثواب ملتا ہے کیا کبھی؟ شوق پر ثواب ملتا ہے کبھی؟ شوق یہ ہے کہ جناب آگے جا کے بیٹھ کے بیان سنیں لیکن نمازیوں کے آگے سے گزر رہے ہیں، تو بتائیے غلط ہوگا نا؟ کوئی بھی حکم ہم جب پامال کریں گے تو پھر سوچ لیجیے ثواب اللہ تعالی کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، بندگی میں ہے. ہم ہر حکم کو یہ سمجھیں کہ پہلے اس کا حکم ہے بھی صحیح کہ نہیں. صحابہ کرام کا زمانہ تو تھا ہی نہیں لائٹوں کا، ہاں ان کے دل روشن تھے، ان کے دل روشن تھے، ان کے دلوں میں اتنے پاور کا بلب روشن تھا کہ انہوں نے جہاں بھی گئے روشنی پھیلا دی، جہاں چلے گئے روشنی پھیلا دی. ہمارے دلوں میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، روشنیاں ہیں ظاہر میں لیکن اندر سے دل بجھے ہوئے ہیں. ہمیں تو دیکھ کر دوسرے لوگ دین پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کیسا مسلمان. مسلمانوں کے بھی تو اقسام ہیں نا، ٹوپی والا مسلمان، پگڑی والا مسلمان، پھر پگڑیوں کی قسمیں، کون سی پگڑی والا مسلمان، سفید ہے یا ہری ہے یا کتھئی ہے یا کالی ہے، مختلف قسموں کے. تو ہم تو بٹے ہوئے ہیں، بٹے میں ہیں مختلف جہتوں میں. چلو اگر رنگ بھی کوئی سا استعمال کر لیتے لیکن اس میں بھی کوئی مخاصمت نہ ہوتی تب بھی کوئی حرج نہیں. نہ کالی پگڑی باندھنا منع ہے، نہ سفید منع ہے، نہ ہری منع ہے، نہ کتھئی باندھنا منع نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، کوئی سی باندھ لو. لیکن دل میں مخاصمت نہ ہو کہ بھئی یہ ہری والا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے بغض ہو، یہ ہری والا دیکھ رہا ہے کہ سفید والا آ رہا تو اس کے دل میں بغض ہو. ہمارے ہاں تو یہ ہے، کہلاتے ہیں ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل جو ہیں وہ بالکل الگ. مخاصمت، اب بتائیے کہ یہ اتباع ہے یا اپنا شوق ہے؟ اس لیے شوق پورا کرنے کا نام تو دین ہے ہی نہیں. آج جمعے میں میں نے کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کی تھی. دیکھیے آپ حج کے موقع کو دیکھ لیجئے، قدم قدم پر ہماری آرزوؤں کے بتوں کو توڑا جاتا ہے، قدم قدم پر پامال کیے جاتے ہیں وہ بت جو ہم نے سجائے ہوئے ہیں. حکم ہوتا اپنے لباس کو اتار دو، لباس وہ پہنو جو ہم کہہ رہے ہیں، چادریں پہن لو. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جناب چاہتے نہیں کہ وہ سوٹ ووٹ اتاریں، لیکن کہتے ہیں نہیں، اگر تم نے حج کرنا ہے تو اپنے اس بت کو توڑنا ہوگا، اپنی آبرو کو ہمارے لیے ختم کرنا ہوگا. تمہاری کوئی آبرو نہیں، اصل آبرو دین کی آبرو ہے، اصل آبرو رسول کی آبرو ہے. اگر تم ان کی آبرو کو رکھنے والے بن گئے تو اللہ تمہاری آبرو رکھے گا، لیکن اگر تم نے ان کی آبرو کو پامال کیا پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی آبرو کو رکھے. تو اس لیے سب سے پہلے دیکھیے لباس اتروا دیا جاتا ہے کہ وہ لباس پہنو جو ہم کہہ رہے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ بھئی 8 تاریخ آ گئی ذی الحج کی، اب جو ہے وہ چھوڑ دو بیت اللہ کو، 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے لیکن چھوڑ دیں آپ، اب مینا چلے جاؤ. اب اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی میں تو نہیں جاتا، میں تو 8-1 لاکھ نماز کا ثواب کیسے چھوڑ سکتا ہوں، تو یہ شوق کہلائے گا، اتباع نہیں. میں اصل میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شوق اور اتباع میں کیا فرق ہے. شوق ہوگا کہ صاحب طواف کریں گے، نماز بیت اللہ میں پڑھیں گے، لیکن مینا نہیں جائیں گے، کیونکہ ثواب تو یہاں مل رہا ہے 1 لاکھ نمازوں. تو آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں ثواب ہے یا اپنا شوق پورا کرنے میں ثواب ہے؟ بھئی 1 لاکھ کا ثواب کس نے رکھا ہے؟ 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب کون دیتا ہے؟ تو جس مالک نے 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب دیا ہے یا دیتے ہیں، انہی کا حکم ہے کہ اب چھوڑ دو، اب وہاں تمہیں 1 لاکھ کا ملے گا، یہاں نہیں ملے گا. اب کوئی اگر بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے اور وہاں نہ جائے، یہ سوچ کے کہ صاحب یہاں پر 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، اس کو کوئی ثواب تو دور کی بات ہے، گناہ ملے گا. الٹا جو ہے وہ حکم کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ ہوگا اور سزا ہوگی. تو دیکھیے شوق تو یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اتباع کرو. ہماری اتباع یہ ہے کہ اب مینا چلے جاؤ، اس کے بعد اب فلاں وقت میں عرفات چلے جاؤ. اب بتائیے کیا رکھا؟ مینا کا میدان ہے، چٹیل میدان ہے، کچھ بھی نہیں. عرفات کا میدان ہے، چٹیل میدان ہے، وہاں کیا ہے؟ عرفات کے میدان میں کیا رکھا ہے؟ لیکن ہاں رکھا کس میں؟ اللہ کے حکم ماننے میں رکھا. اللہ نے حکم دیا کہ اب تم مزدلفہ جاؤ، اب تم عرفات جاؤ، اب فلاں میدان میں جاؤ، اب واپس آ جاؤ، اب دوبارہ مینا میں ٹھہرو، اب قربانی کرو، اب اپنے کپڑے پہن لو، طواف زیارت کر لو، یہ سارے کے سارے. تو قدم قدم پر ہمیں یہ بات سکھلائی گئی کہ دیکھو نہ نماز میں کچھ رکھا ہے، نہ حج میں کچھ رکھا ہے، نہ روزے میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی اور چیز میں کچھ رکھا ہے، بس اصل تو ہے اللہ کا حکم. اللہ کا حکم مانو، اسی میں سب کچھ ہے. اس کے رسول کی اتباع کرو، اسی میں سب کچھ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، جیسا میں کر رہا ہوں ویسا تم کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحج کو مینا پہنچے. اب اگر کوئی شخص نہیں پہنچے گا تو حکم کی خلاف ورزی ہوگی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ کوشش کرنا چاہتا تھا کہ 8 کو پہنچے، لیکن کسی وجہ سے 8 ہی کو گھر سے روانہ ہوا، مثلا مدینہ منورہ سے 8 تاریخ کو پہنچا، 8 تاریخ کو نکلا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ظہر تک پہنچ جاتا 8 تاریخ کو، لیکن ایک آدمی کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا تو 9 تاریخ کو ڈائریکٹ عرفات پہنچ گیا، تب بھی حج ہو جائے گا لیکن سنت چھوٹ جائے گی، اتباع جو ہے کامل نہیں ہوگی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بات صرف جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ہم اپنا شوق پورا نہ کریں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. تو اس لیے کسی کام میں، کسی عبادت میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، محض وہ تو حکم کی بجا آوری پر اس پر اجر و ثواب ہے. جماعت سے نماز پڑھنے کا کس نے حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. مسجد میں نماز کی ادائیگی کس نے حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. رمضان میں روزے رکھنے کا کس نے حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اب کوئی آدمی رمضان سے پہلے کہ میں شعبان میں رمضان کے روزے رکھ لوں گا, ہو جائے گی نا روزے ہو جائیں گے. کل کی نماز, آج میں حیدرآباد جا رہا ہوں, کل پتہ نہیں وقت ملے نہ ملے, چلو عشاء میں کل کی نماز پڑھ لیتا ہوں, آج ہو جائے گی. اس کا وقت آئے گا تو ہوگی. اس لیے نماز چاہے کتنی پڑھ لیں ہم, لیکن جب تک اس طریقے پر نہیں پڑھیں گے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے, اس وقت تک ہمارا جو ہے وہ صحیح تعمیل حکم نہیں ہوگی. اس لیے اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہم تبھی مسلمان کہلانے کے صحیح طور پر حقدار ہیں کہ اللہ اور رسول کے حکموں کو ہم فوقیت دیں تمام کاموں میں. تو یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم یہ چاہتے ہو, آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے, کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, فتبعونی, تو میری اتباع کرو. کس کی اتباع؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یحببکم اللہ, اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو اس لیے اس سے پتا چلا کہ آپ کے طریقوں میں ہے. انشاءاللہ ربیع الاول سے متعلق اگلے جمعے کو اللہ نے چاہا تو تفصیلی بیان ہوگا, تو اس میں ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں آیا سنت سے ثابت ہے یا نہیں. تو جیسا کہ میں نے بات کی درمیان میں دوسری نکل گئی کہ صحابہ کرام کے زمانے میں لائٹ کا زمانہ نہیں تھا, لیکن چراغاں تو ہو سکتا تھا نا, تو انہوں نے کبھی چراغ جلائے؟ تو کیا خیال ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں بنائی؟ اب آج کل ایک شعر پڑھا جاتا ہے, الیعوذ باللہ ثم الیعوذ باللہ, جس کا آخری مصرع یہ ہوتا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو اس سے مراد اگر ابلیس ہی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں ایسی اس طریقے پہ جو منا رہا ہے تو ٹھیک ہے, خوشی منا رہا ہے وہ, لیکن اگر اس طریقے پر نہیں منا رہا تو وہ ابلیس ہے الیعوذ باللہ. تو اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے کہ وہ تو شخص بہت ہی منوس ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی تو کے ذریعے سے تو ہم مسلمان. اگر آپ کی آمد نہ ہوتی, آپ تشریف نہ لاتے, تو ہم مسلمان کہاں سے ہوتے؟ بلکہ پوری کائنات بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پہلے تو سب کچھ یہ جو کائنات تھی, جو کچھ اللہ نے بنایا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں تھا, اور پھر جب سب چیزیں تیار ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا. تو اس لیے آپ کی خوشی تو الحمدللہ سب کو ہونی چاہیے, لیکن خوشی کا کیا مطلب ہے؟ ایک خوشی کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی بیٹے کی شادی کی خوشی ہے, لہذا فلمی اداکاروں کو بلا کے ڈانس کراؤ, یہ بڑی خوشی ہے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. دونوں طریقے ہیں, بتاؤ بھائی کون سا صحیح ہے؟ ناچ گانا, دوم مراسی, جن کے نام تبدیل کر کے آج فنکار رکھ لیا گیا ہے. تو ہمارے یہاں تو فنکار کہتے ہیں, لیکن میمن بھائی صحیح کہتے ہیں فنکار. یہ فنکار نہیں ہے, فنکار, فن مارتے ہیں. جس طرح سانپ ڈستا ہے تو ان کا ڈسا ہوئے پانی نہیں مانگتا. تو اس لیے یہ اسی طریقے سے دیگر. تو آپ بتائیے, خوشی تو وہ بھی ہے بظاہر کہ بیٹے کی خوشی میں صاحب آ کر تیسری جنس سے آ کر ناچ گانا ہو رہا ہے, ڈانس کر رہے ہیں. اب بتائیے کوئی کہے کہ بھائی یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیوں تو ہمیں خوشیوں سے روکتا ہے؟ یہ تو خوشی ہے ہمارے بچے کی, ہم جیسے چاہے منائیں. یہ ہے وہ گمراہی کا راستہ اصل میں, کہ خوشی اور غم ہم نے اپنے دل کی خواہش کے تابع کر لی. ارے بھائی, ہماری خوشی بھی اللہ کے حکم کے تابع ہونی چاہیے, ہمارا غم بھی اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے. ہم غم بھی اس طریقے پہ منائیں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اس سے ہٹ کر منائیں گے تو وہ غم غم نہیں. اور اگر ایسی خوشی منائیں گے جو جس کا حکم اللہ اور رسول نے نہیں دیا, تو وہ خوشی خوشی نہیں. خوشی کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ اور رسول کی اطاعت سے لبریز ہوں, کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے اور کا وقت ہے. اول تو جو وقت پیدائش کا تھا گزر چکا, اب چاہے الٹا لٹک جائے وہ وقت دوبارہ نہیں آتا. وقت جو آ کے گزر چکا گزر چکا. وہ 12 ربیع الاول جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تو بلا شبہ وہ گزر چکی. اب کوئی آدمی الٹا بھی لٹکے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. اصل تو یہ ہے کہ آپ کے طریقوں پہ چلو بھائی. طریقہ ایک نہیں اختیار کرنا، اپنے نفس کی خوشی کے لیے سارے کام ہم کرتے، تو اپنے شوق کو پورا کیا جا رہا ہے بس، اس شوق کے میں کتنے ناجائز ہم کام کرتے ہیں، کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا، ناجائز لوگوں سے چندہ وصول کرنا، ناجائز لائٹ کا استعمال، علیہ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لائٹ کی چوری، یہ کیا جائز ہے؟ سارے ناجائز کام کر کے ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہو گئی، عجیب بات ہے، میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ، میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو محبت کر رہے ہیں، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہیں کہ یہ کیا عمل کر رہا ہے، عمل تو وہ ہونا چاہیے جو صحابہ نے کیا بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نمونہ ہیں ہمارے لیے، حجت ہیں، جو انہوں نے کیا وہ کروں کیا؟ آپ کے زمانے میں بارہ ربیع الاول کبھی نہیں آئی، صدیق اکبر کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں، ان کا زمانہ خالی تھا ان چیزوں سے، کتنے جلوس نکالے انہوں نے، کتنے روڈ بلاک کیے انہوں نے، کچھ مہینہ آتا ہے تو لوگوں کو وہ تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ راستے سارے بند، ٹریفک کہیں سے کہیں منتقل ہو گیا، نتیجتاً لوگ، کوئی بیمار ہے وہ پریشان ہے، اچانک ایمرجنسی کسی کو پیش آ گئی وہ پریشان، گھنٹوں لگ جاتے ہیں اپنے گھروں کو پہنچنے میں، واپسی میں۔ اب کچھ لوگوں نے ان کی دیکھ ہم دیکھی، ربیع الاول میں کوئی 7 تاریخ سے جلوس نکال رہا ہے تو کوئی 8 سے نکال رہا ہے، روڈوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ثواب کا کام کر رہے ہیں، شوق پورا ہو رہا ہے، اتباع نہیں، آپ سب منع فرمایا، لعنت فرمائے ایسے لوگوں پر جو راستوں کو روکتے ہیں۔ اب چاہے شادی بیاہ کے لیے ٹینٹ لگا کے ہم روکیں وہ بھی جائز نہیں، چاہے دین کے نام پر ہم یہ سب کام کریں، ایک آدمی کو شوق ہے مسجد بنانے کا، وہ مسجد بناؤں گا، بڑا شوق ہے، اب اس کے لیے ناجائز قبضہ کر رہا ہے، قبضہ کرنے کے بعد لڑتا ہے لوگوں سے، بتائیے یہ شوق پورا کر رہا ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ کسی کی ناجائز جگہ پہ قبضہ کر لیا، اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے کبھی بھی، تمہیں شوق ہے تو خریدو بھائی جگہ اپنی قیمت کی، اس کے بعد اجازت لو بناؤ، کون منع کرتا ہے، ثواب بھی فری میں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی جیب سے ایک پیسہ نہ لگے اور دے گئے تقسیم کریں لیکن پیسہ جو ہے وہ علاء الدین کا لگے، میرا نہ لگے، اس کی جیب سے پیسہ نہیں، چنانچہ بعد میں ہوتا بھی کہ بھائی تم نے پچھلے 500 دیے تھے، اب اس طرح 1000 لگیں گے، 1000 لوں گا یہ الگ بلیک میلنگ، وہ بیچارہ مجبور، لوگ کہ نہیں دیں گے تو یہ سارے سال جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ بولے گا، وہ لگتا ہے وہابی ہے، گستاخ رسول لگتا ہے، 1000 روپے نہیں چندہ دیتا، آتے جاتے جو ہے وہاں سے گزرتے ہوئے وہ یا رسول اللہ، جسے بیچارے کے دل پھٹا جا رہا ہے غم سے، اللہ کے نام کو اپنے دل کی کدورت نکالنے کا سبب بنانا، الیعوذ باللہ، لعنت کا سبب۔ جو نبی محبت کے لیے آئے کہ آپس کی محبت حاصل ہوں، ہمیں باہم شیر و شکر ہوں، ہم نے سبب بنا لیا اس کو ایک دوسرے سے نفرت کا، یہ بات درست نہیں ہے۔ کسی کو کسی سے اختلاف ہو کوئی بات نہیں، اپنے طریقوں پہ عمل کرو بھائی، کوئی منع نہیں کرتا، ہر شخص اپنی قبر میں جائے گا، اپنے کیے کا جواب دینا ہے اس نے، میری قبر میں کوئی نہیں جائے گا، میں کسی کی قبر میں نہیں جاؤں گا، جو کچھ میں نے کیا ہے وہ میں بھگتوں گا، جو کچھ کسی اور نے کیا ہے وہ بھگتے گا، ہم زبردستی کسی کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ دین تو بالکل سیدھا اور سادہ ہے، اب ہماری مرضی ہے اس کو ہم توڑو موڑو کے مشکل کر دیں، اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی، اصل جو آیت قرآن کی میں نے پڑھی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ہر عمل کو کرنے سے پہلے سوچ لیں، وہ عمل انفرادی ہو یا اجتماعی عمل ہو، کوئی سا عمل ہو، دونوں میں یہ دیکھیں کہ اس عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حاصل ہو رہی ہے یا نہیں، اگر ہو رہی ہے تو سر آنکھوں پر اس کو کیجئے ضرور، نہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے، دیکھنے میں چاہے کتنے اچھا لگے۔ پچھلے جمعے کو جو میں نے عرض کیا تھا تیجا اور چالیسواں اور ان چیزوں کا، آپ دیکھ لیجئے، کہ بظاہر دیکھیے فرما برداری لیکن حقیقت میں اپنے شوق پورا کرنا. کبھی ابا کے مرنے پر جو ہے وہ 40 دیگیں پکائی تھی میں نے, پورا گاؤں آیا تھا کھانے کے لیے. تو یہ سب شوق پورا کرنا ہے. دین تو وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ضرور کیجیے, ایک کے پاس نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ. ہمارے یہاں ایک صاحب بیچارے نماز یہاں پڑھا کرتے تھے, اچھے آدمی تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, اچانک انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد جو ہے وہ بڑا دھوم دھام سے تیجا ہوا. اس کے بعد بھی لوگ آتے رہے اور روزانہ تقریباً 8-10 دیگے پکتی رہی, کیونکہ بڑے آدمی تھے دنیا کے اعتبار سے, تو لوگوں کا آنا جانا بہت تھا. اب یہ تو ان کے پاس پیسہ تھا, ان کے بھائی خرچ کرتے رہے. جب 40 آیا اس وقت بھی تقریباً 2-4-5 لاکھ روپے خرچ ہوئے, تھوڑے نہیں. اور ان سب کا بل بنا کے بھائیوں نے پورے مہینے 40 دن تک تو خرچ کیا. جب 40 گزر گیا تو بل بنا کے 7-8 لاکھ 10 لاکھ کا بیوہ کا نام بھیج دیا کہ بھائی یہ بل تمہارے میاں پہ ہم نے خرچ کیا. اب بتائیے اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا. وہ تو خیر پتا یہ چلا کہ وہ بیوہ تھی, اس کے پاس بھی پیسہ تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ لے لو, دے دیا. اب اس میں نابالغ بچے, وراثت کا مال, اسی لیے کھانا جائز نہیں ہوتا کہ لوگ تو مسائل کو جانتے نہیں. اگر میت کے مال سے خرچ کر رہا ہو تو بھائی پہلے ورثہ تقسیم کرو, ورثہ تقسیم کرنے کے بعد اگر کوئی سالے ثواب کرنا چاہتا ہے 100 دے کے پکوا کے بانٹے روزانہ, کسی کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن وہ مال تو ورثہ کا ہے, ابھی تقسیم نہیں ہوا اور وہ بیوہ خرچ کر رہی دبا کے, اور ہے سب ظاہری نام و نمود کے لیے, نہیں کریں گے تو برادری میں ناک کٹ جائے گی. تو یہ اصل میں اپنا شوق پورا کرنا ہے, اتباع نہیں ہے. اس لیے اس کی طرف خوب دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. انشاءاللہ تفصیل اللہ چاہا تو آئندہ جمعے کو میں عرض کروں گا. تو پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس کی کچھ روشنی میں عرض کر, اس میں بس ایک بات جو ہمارے بزرگوں نے کہی وہ یہ ہے, اور اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ باندھ کے ڈال دیں تو پڑے رہو, باندھ کے ڈال دیں تو پڑے رہو, ہلنے جلنے کی بھی کوشش نہ کرو, لیکن جب کھول دیں تو خوب اچھلو کودو. اب کھل گئے ہو, آپ نے دیکھا ہو بکری کا بچہ بندھا ہوا ہوتا ہے تو بندھا رہتا ہے بےچارا, میں تو کرتا ہے لیکن بندھا ہوا. اس کا جب کھول دیتے ہیں تو وہ کیسے اچھلتا ہے, خوشی کے مارے کہ بھائی آزاد ہو گیا, اب میں کھل گیا. تو جب تک پابندی ہے بندھے رہو, جب پابندی ہٹ جائے کھول دیے جاؤ, اب اچھلو کودو. وہ جس کو ہمارے تائف صاحب نے بھی عرض کیا نا کہ چند دن رک جائیے, چند دن رک جائیے گانے بجانے سے, یہاں شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے. یہاں رک جاؤ گانے بجانے سے, ناجائز کام کرنے سے, جو پابندی ہیں انہیں قبول کر لو. ارے بموں کے خوف سے بھی تو پابندیاں قبول کی جاتی ہیں کہ بمباری نہ ہو جائے. اللہ کا خوف کوئی چیز نہیں ہے, وہاں جو دوزخ میں پڑیں گے بم کیا حیثیت رکھتے ہیں اس کے آگے. تو کسی طاقت کے خوف سے بھی تو ہم رک جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا خوف کیا اس قابل نہیں ہے کہ ہم رک جائیں؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں, جب گناہوں سے رکنے کی کوشش کریں, جو پابندیاں انہیں قبول کر لیں, اور جب اللہ تعالیٰ ان پابندیوں سے ہمیں آزاد کر دیں گے کہ ہاں بھائی جنتی اب جاؤ خوب کھیلو کودو جو چاہے کرو, تو شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے. وہاں کی موسیقی جو ہوگی وہ پتے پتے سے نکل رہی ہوگی, پتے جب آپس میں ٹکرائیں گے, ہوا جب ان پتوں سے آ کر لگے گی, اس میں سے جو مترنم آواز پیدا ہوگی اور اس میں سے جو موسیقی نکلے گی, تو ہماری موسیقی تو کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی. یہاں کی موسیقی سن کے تو گناہوں کا خیال آتا ہے, وہاں کی موسیقی جو ہے وہ الگ اعتبار سے ہوگی, جیسے وہاں کی شراب اور طرح کی ہوگی, وہاں کا ریشم اور طرح کا ہوگا. تو بہرحال یہاں اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے. تو بس یہ ہے, جب باندھے رکھیں تو بندھے رہو, جب کھول دیں تو پھر جو چاہے کرو. تو اسی طریقے سے ہم اتباع اسی کو کہتے ہیں, جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو, اس سے ہٹ کر جو کام کریں گے وہ اتباع میں شامل نہیں. میں شوق کا پورا کرنا, دوسری بات جو میں نے کہی تھی ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ عذاب دیں تمہیں، وہ خوش تھوڑی ہوتے ہیں اس بات سے. اب دیکھیے آسان طریقہ ہے، ہم صبح و شام اللہ کا شکر کریں. شکر ایسی چیز ہے کہ جب ہم شکر کریں گے تو انشاءاللہ باقی جتنی بھی برائیاں ہیں وہ نکل جائیں گی، کبر نکل جائے گا، اور جو دوسری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں خاص طور پر باطن کی، وہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اگر ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا کو دیکھا کہ وہ رات کو جب سوتے تھے تو بستر پہ بیٹھے ہوئے بس بار بار عجیب وارفتگی کے عالم میں کہتے تھے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ بار بار کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ رات کو بیٹھ کر جب سونے لگتے ہیں تو اس سے پہلے یہ سب کیوں کہتے ہیں آپ؟ فرمایا کہ ارے بھائی سارے دن پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں جو ہم صبح سے لے کر شام تک جو ہے ہم پر ہوتی ہیں، لیکن پتہ نہیں ان کا ہم حق بھی ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب میں صبح سے لے کر شام تک ایک ایک نعمت کو یاد کرتا ہوں کہ اللہ نے کیا کیا نعمت مجھے سارے دن میں عطا فرمائی، اور اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے. یہ ہے فرمایا کہ اس دن سے میں نے بھی اپنے اوپر جو ہے وہ یہ پابندی لگا لی کہ رات کو سوتے وقت استعذار کرتا ہوں، اللہ کی کتنی نعمتیں جو جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک، ان پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو جب آدمی شکر کرے گا تو انشاءاللہ اسے عذاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ناشکری کے وبال سے بچ جائے گا. شیطان کو جب اللہ نے نکالا، راندے درگاہ کیا، تو اس نے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے، اللہ نے مہلت دے دی، اور اس وقت اس نے جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، آپ اللہ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. آپ کی ساری زندگی کی برائیاں ایک لمحے آتی ہیں اور شیطان اپنے سر پر دھول ڈالتا ہوا جاتا بھاگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے تو گمراہ کرتا رہے، لیکن میرے بندے نے جس دن صدقے دل سے توبہ کر دی تو میں بھی اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ. تو اللہ رب العزت اپنے بندے پر بے حد مہربان، تو اگر کسی درجے میں ہم سے نافرمانی ہو بھی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق میں توبہ کرو بھائی. تو بہرحال شکر گزاری کرنی چاہیے، ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ وشکر للہ. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آدمی گھر میں جاتا ہے حالات اچھے نظر آتے ہیں، الحمدللہ گھر میں خیر و عافیت ہے، فوراً زبان سے کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. اپنے آفس میں پہنچا، وہاں پر حالات ٹھیک ہیں، عافیت سے اللہ نے پہنچا دیا، الحمدللہ وشکر للہ. بس میں بیٹھے، جگہ مل گئی، آسانی سے سواری مل گئی، الحمدللہ وشکر. ذاتی سواری ہے، اس میں بیٹھے اور بیٹھ کر طبیعت خوش ہوئی، الحمدللہ وشکر. تو قدم قدم کچھ بھی نہیں، ایک لمحے کے اندر شکر ادا ہو جاتا اللہ تعالیٰ. اور قرآن میں اللہ نے کہا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم. ہم ساری دن جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. بھائی یہ سورج کس کا ہے؟ یہ چاند کس کا ہے؟ یہ لائٹیں، یہ روشنی اللہ نے دی کس کی؟ ہمیں جو باہمی ایک مربوط نظام دیا ہوا ہے کس کا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اپنے لوگوں میں ہمیں محبت حاصل ہے اور لوگوں میں عزت حاصل ہے، یہ کس نے عطا کی؟ آنکھیں ٹھیک ٹھاک دیکھ رہی ہیں، کانوں سے صحیح سن رہے ہیں، ہاتھوں سے صحیح وزن اٹھا رہے ہیں، پاؤں جو ہیں جسم کا بوجھ جو ہے سنبھال رہی ہیں، دل ہمارا صحیح کام کر رہا ہے، زبان ہماری صحیح بول رہی ہے، آنکھ اور ناک ہماری صحیح استعمال ہو رہی ہے، کتنی نعمتیں اللہ کی، آپ سوچیں تو صحیح. اپنے خود اپنے وجود میں غور کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، ایک ایک نعمت کا ہم شکر ادا کریں، ہر نعمت کو یاد کریں اور اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھیں. تو اس لیے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ عذاب سے نجات عطا فرمائیں گے شکر گزاری کے نتیجے میں. اس لیے کوشش کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ کو اپنے بچے ہی اچھا لگا تو الحمدللہ کہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. پتا چلا کہ صاحب کوئی تکلیف ہو گئی، رپورٹ آئی کہ ٹھیک ہو گئی، الحمدللہ کہو. یہ قدم قدم پر اصل میں استحضار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اللہ رب العزت کا، اپنے مالک و خالق. اور تیسری بات جو تیسری آیت جو پڑھی تھی میں نے، وہ اصل میں پہلی ہی آیت کا تتیمہ ہے، وہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعے بھی اللہ نے چاہا تو بیان کروں گا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دین کے علاوہ اگر کسی نے دین اسلام کے علاوہ کسی نے اگر دین کو اختیار کیا اس سے قبول نہیں کیا جائے. کیا مطلب ہے کہ جن چیزوں کو شوق کے نتیجے میں ہم کرتے ہیں اور دین کے نام پر انہیں استعمال کرتے ہیں تو فلن یقبل منہ، وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں. اور صرف قبول ہی نہیں ہے، وہ فی الآخرت من الخاسرین، آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شمار کیا جائے گا اس کو. اس لیے یہ بھی چونکہ قل ان کنتم تحبون اللہ کے تحت ہی ہے، فتبعونی کے میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس دین کی کامل اتباع کی جائے، بس اسی میں نجات ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارا یہاں آنا بھی قبول فرمائے، سننا سنانا بھی قبول فرمائے، جو باتیں صحیح زبان سے نکلی ہیں اللہ تعالیٰ اسے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات زبان سے ایسی نکل گئی جو درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں سے اس کو بلا دے اور نصیح منسیح فرما دے، اور جو صحیح صحیح اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ہے.